الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أشرف الأولين والآخرين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أيام شهادة جناب السيدة سلام الله عليها ہے پچانے والی روایت جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ حضور کی شہادت کے وفات کے بعد 95 دن کے بعد آپ کی شہادت پیش آئی اس حوالے سے 3 جماعت ثانی 95 دن کے حوالے سے 3 جماعت ثانی آپ کی شہادت کے دن ہیں عام طور پر ہمارے معاشرے میں 3 دن آپ کا ایام مناتے ہیں عام طور پر آج سے ہی شروع کیا جاتا ہے عالم تشیع کے مختلف ممالک میں اور یہ روایت ظاہر عرض کیا معروف تر روایت ہے ایک بعض روایت کے مطابق 40 دن کے بعد اور بعض کے مطابق 75 دن کے بعد اور بعض کے مطابق 95 دن کے بعد آپ کی شہادت پیش آئی اور یہ سب سے زیادہ معروف اور معتبر زیادہ یہی ہے اگرچہ ہمارے عالم اسلام والے 6 مہینہ والی روایت کے بھی قائل ہے لیکن شیعہ منابع میں 95 دن سے زیادہ نہیں ہے آپ کی اس شہادت کے حوالے سے مختلف زاویے سے گفتگو کی جا سکتی ہے اور کرتے ہیں علماء مجھے حکم ہوا ہے کہ فدق کے حوالے سے گفتگو کروں فدق وسیلہ تھا یا ہدف میرے خیال میں یہی گفتگو ہے موضوع گفتگو ہے یہ کلیئر ہے ہدف اور مقصدیت اسلام میں اور بعثت انبیاء کا امامت کا خلقت انسان کا ہدف خدا ہے غایت الغایات خدا ہے قرب خدا ہدف ہوتا ہے سورہ حل عطا میں ارشاد ہوتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ صرف اور صرف ہم آپ کو اطعام اس لیے کرتے ہیں انما یعنی اس کے سوا یہی ہے اور اس کے سوا کچھ اور نہیں آپ کو صرف اس لیے اطعام کرتے ہیں کہ خدا خوش ہو جائے لوجہ اللہ وجہ اللہ یعنی ذات خدا ذات خدا کے لیے ہم یہ اطعام کرتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکرا نہ آپ سے شکریہ چاہتے ہیں نہ آپ سے کسی قسم کا معاوضہ بدلہ وغیرہ چاہتے ہیں اس عظیم ترین انفاق کے بارے میں قرآن نے قصیدہ کہا ہے اور اس میں جان مطلب یہی ہے کہ لوجہ اللہ رمز عظمت اہل بیت رمز عظمت انفاق لوجہ اللہ ہمیں حکم ہے کہ تم کوشش کرو فنا کے مقام تک پہنچ جاؤ خدا ہی تمہارا مد نظر ہو کوشش یہی ہو اگرچہ کم از کم یہ ہے کہ سب سے بڑا تمہارا محبوب خدا ہونا چاہیے لیکن کوشش کرو خدا ہی تمہارا محبوب ہو خدا ہی تمہارا منزل ہو ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انس و جن کو خلق نہیں کیا ہے مگر اس لیے خلق کیا ہے تاکہ خدا کی عبادت کرے. عبادت کا مطلب معرفت اور قرب حاصل کرے، ورنہ عبادت شیطان نے بھی کی ہے. وہ عبادت مطلوب ہے جو انسان کو خدا تک پہنچائے، نہ ان کو خدا سے دور کرے. سب کا ہدف یہ ہے، لیکن ہماری کمزوری کے پیش نظر دین معاف کرتا ہے، ورنہ ہر حرکت، ہر سکنات، ہر خاموشی، ہر گفتار کا ہدف مقصد خدا ہونا چاہیے. فدک فدک ہے لیکن ہر چیز میں کہتے ہیں آپ فانی ہو جاؤ. ابھی فانی ہونا ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن ہم بچوں سے پیار کا والدین کو احساس ہوتا ہے. بچوں سے پیار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کی خوشنودی ہمارا مد نظر ہوتا ہے. شاید والد سے والد زیادہ تجربہ کر سکے اس بات کو کہ فانی ہوتی ہے، اس کی چاہتیں بچے کی چاہتوں میں گم ہو جاتی ہیں. انسان کی چاہتیں خدا کی چاہتوں میں گم ہونا چاہیے، یہ اعلیٰ ہدف ہے. اس گم ہونے میں بھی درجات ہے. جناب سیدہ اس مقام پر فائز ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جب پیغمبر نے فرمایا ہے بیٹی جبرائیل میرے پاس ہے، اگر کوئی درخواست ہو تو پیش کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، فرمایا میں خدا کے محضر میں ہوں، خدا کے محضر میں، خدا کے حضور میں ہوں، یعنی اس خاص حالت میں ہوں کہ خدا کے ساتھ میرا خاص رابطہ ہے، اس حالت میں کچھ اور چیز نہیں مانگتا. آپ وہ جو مشہور حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرضى لرضا فاطمہ ویغضب لغضبها، جس سے خدا راضی اس سے فاطمہ راضی، جس سے خدا ناراض، یا بہتر کہوں ترجمہ صحیح تر، جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی، جس سے فاطمہ ناراض اس سے خدا ناراض. اس حد تک فانی فی اللہ ہو چکی ہے کہ خدا فرماتے میری مرضی جاننا چاہتے ہو، دیکھو فاطمہ کس چیز سے راضی ہے، میرے غضب جاننا چاہتے ہو، دیکھو فاطمہ کس چیز سے غضبناک. حتی بخاری میں ہے کہ خدا جس چیز سے فاطمہ ناراض اس سے خدا ناراض. بخاری ایک معنی رکھتا ہے. بخاری میں عالم اسلام کے سب سے معتبر کتاب ہے، اور جن ہستیوں کو وہ سب سے زیادہ مانتے ہیں ان سے فاطمہ ناراض ہو کر چلی گئی، خود انہی کی کتاب میں ہے. اس کے باوجود اس روایت کا نقل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. قرآن خود کہتا ہے والذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو خدا و رسول کو اذیت دیتے ہیں وہ جہنمی ہیں. تو جناب سیدہ اس فنا کے اس درجہ پر فائز تھی کہ خدا فرماتا ہے کہ میری مرضی جاننا چاہتے ہو، دیکھو فاطمہ کی کیا مرضی ہے. فنا فی اللہ، خدا ہی ہدف، خدا ہی مقصد. ہم جناب سیدہ یا اہل بیت کی جب تعریف کرتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، ایسی ہستیوں کے دروازے تک ہم پہنچے ہیں جن کے عظمت کے اعتراف دشمن بھی کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا پریشان بھی ہو جاتے ہیں. دروازے سے اندر جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، دروازے پر کھڑے رہتے ہیں اندر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کا مقصد خدا ہے تو ہمارا مقصد بھی خدا ہونا چاہیے. اگر وہ خدا کی اطاعت کرتے تو ہمیں بھی خدا کی اطاعت کرنا چاہیے. حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ افسوس وہ کرے گا، ان اشد الناس حسرتا یوم القیامہ من وصف عدلا ثم خالفہ. قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اور پشیمانی کا اظہار وہ کرے گا جو کسی عادل اور پاکیزہ ہستی کو، خدا کو بھی عادل کہتے ہیں نا، اس لیے ہماری احادیث میں امام معصوم کو بھی عادل کثرت سے کہا گیا ہے، کسی پاکیزہ ہستی کی تعریف کرتا ہے لیکن مقام عمل میں اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. قیامت کے دن افسوس کرتا ہے، کاش میں تو پہنچ گیا تھا، پانی تک پہنچ کے واپس پیاسا آ جائے، بہت افسوس کرے گا۔ تو جناب سیدہ کے ہدف کیا ہونا چاہیے؟ واضح، خدا ہی ہدف ہے، خدا ہی ہدف ہے۔ لیکن خدا کو جب ہم ہدف بناتے ہیں، اپنی فردی زندگی میں بھی خدا ہدف ہونا چاہیے، اپنے گھریلوی زندگی میں بھی خدا ہدف ہونا چاہیے، اپنے علاقے کی زندگی میں بھی خدا ہدف ہونا چاہیے، اپنی ملکی زندگی میں بھی خدا ہدف، عالمی زندگی میں بھی خدا ہدف، معیشت اور اقتصادی لحاظ سے بھی خدا ہدف، سیاسی لحاظ سے بھی خدا ہدف، ثقافت کے حوالے سے بھی خدا ہدف، نفرتوں میں بھی خدا ہدف، محبتوں میں بھی خدا ہدف، دشمنیوں میں بھی خدا ہدف، دوستیوں میں بھی خدا ہدف، ہر میدان میں خدا ہدف۔ ابھی فدق کے حوالے سے سوال کیا ہے؟ سوال یہ کہ فدق کا جو آپ نے مطالبہ کیا، اس سوال سے یہی ذہن میں آتا ہے کہ آپ کا مقصد فدق کا حصول، مال کا حصول تھا، یا فدق وسیلہ تھا، ذریعہ تھا، بہانہ تھا، اس سے بالاتر اہداف چاہتے تھے؟ یہ کلیئر ہے جناب سیدہ دوسروں کو درس اخلاص دینے والی ہے، صرف مال دنیا کے لیے اتنی پریشان نہیں ہو سکتی ہے، اتنے مطالبہ نہیں کر سکتے۔ ابھی پیغمبر سے جدا ہوئی ہے، آنسو سے جدا نہیں ہے، وہاں پر ایک زمین کے لیے یہ ناممکن ہے۔ آپ خود فدق کے حوالے سے دیکھیں، جناب سیدہ جو گئی مسجد میں بنی ہاشم کی خواتین کے جرمٹ میں، جا کر آپ کے خطبے کو آپ سنیے، اس خطبے میں توحید، توحید کا بیان ہے، نبوت کا بیان ہے، معاد اور قیامت کا بیان ہے، امامت کا بیان ہے، علی کی قربانیوں اور علی کی خدمات کا بیان ہے، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، امر معروف نہی از منکر سے لے رہا ہوں، تکبر، شرک وغیرہ کا بیان ہے۔ یعنی اسلام کے اصول دین، اسلام کے فروع دین، اسلام کے سب سے بڑے محسن پیغمبر خدا اور علی مرتضیٰ کے خدمات کا ذکر ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر فدق کے بارے میں مختصر گفتگو ہے۔ بس یہاں معلوم ہوتا ہے فدق وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، امامت کے لیے، پیغام حق پہنچانے کے لیے۔ یہ فدق، علماء فرماتے ہیں امامت جس طرح سے نبی کی نبوت کی ترویج میں، تبلیغ میں مال خدیجہ مؤثر تھا، اسی طرح سے پیغمبر نے فدق دیا تاکہ امامت کی ترویج ہو۔ وہ لوگ جو مالی مجبوروں کی وجہ سے خلفاء کے دروازے پر جانا پڑتا ہے، کم از کم وہ مجبور نہ ہو۔ یہ تو مال کی تاثیر کا آپ کو اندازہ ہے، کتنے مؤثر ہے معاشرے میں۔ تو یہ پیغمبر نے علی کو دینا تھا، لیکن علی سے چھیننا آسان تر تھا، جناب سیدہ سے چھیننا مشکل تھا۔ پیغمبر کی بیٹی ہے، چہیتی بیٹی ہے، صاحب فضیلت بیٹی ہے، ایسی بیٹی جس کے شان میں اتنی بڑی تعداد میں آیات اور احادیث ہے، اور پیغمبر کی سیرت بیٹی کے ساتھ، ان سب کی وجہ سے پھر پیغمبر دنیا سے گئے ہیں، چھیننا زیادہ مشکل ہوتا جذباتی حوالے سے۔ اسی لیے جناب سیدہ کو دیا تاکہ امامت سے دفاع کرے اس مال کے ذریعے۔ اور اسی لیے دینے کا ہدف بھی یہی تھا، جس طرح سے مال خدیجہ نبوت کی حمایت میں کام آیا، مال فاطمہ امامت کی حمایت میں کام آئے، اور آپ مطالبہ کے لیے بھی گئی، اسی لیے مطالبہ کرنے کے لیے گئی، اسی لیے۔ بہت بدقسمت لوگ ہیں، کچھ لوگ جو مسلمان نما ہیں مال خدیجہ کے بارے میں کہتے ہیں، اس لیے جناب خدیجہ نے پیغمبر کے ساتھ شادی کی، دیکھا کہ یہ بڑا قابل اعتماد انسان ہے، اس کے ساتھ شادی کروں میرا مال زیادہ ہو جائے گا، تجارت کے حوالے سے مال زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ پہلی تجارت میں بڑی کمائی تھی. یہ وہی لوگ ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں، اندر سے کافر ہیں. ورنہ جناب خدیجہ نے جب مال پیغمبر کو دیا، سارے مال اسلام کے راہ میں خرچ کیا. مال کمانے کے لیے پیغمبر کے ساتھ شادی نہیں کی تھی، مال خرچ کرنے کے لیے پیغمبر کے ساتھ شادی کی تھی. اب تاریخ آپ کے سامنے ہے، اموال خدیجہ اسلام کی تبلیغ کے راہ میں خرچ ہوا. تو یہاں پر جناب سیدہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ خطبہ گواہ ہے کہ جناب سیدہ کے پاس فدک ایک ذریعہ ہے، اس کے ذریعے، اس کے مطالبے کے ذریعے امام حق کی حمایت کرنا چاہتی ہے، مسلمانوں کو پیغام دین سنانا چاہتی ہے. مسلمانوں کو اس خطبے میں ایک ٹکڑا یہ ہے کہ کیوں گمراہ ہو گئے، منافقین کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے، مفاد پرستوں کی وجہ سے، احساس ذمہ داری نہ ہونے کی وجہ سے. یعنی آپ نفسیاتی اور معاشرتی اور سیاسی وجوہات بھی بیان کر رہی ہے کیوں پیغمبر کی بیٹی تنہا ہو گئی، احساس ذمہ داری کیوں نہیں ہے. اس کی تجزیہ بھی فرماتی ہے، احساس ذمہ داری کو زندہ کرنے کی کوشش بھی فرما رہی ہے. پھر گھر گھر گئی علی کے ساتھ، حسنین کے ہاتھ تھام کر. معمولی بات نہیں ہے، پیغمبر کے اکلوٹی میں اگر مسلمان اختلاف کریں گے، جو مستند اور بڑے محققین نے کہا اکلوٹی بیٹی تھی، لیکن فاطمہ کے برابر کسی بیٹی کے بارے میں ایک حدیث بھی نہیں ہے. فاطمہ کے بارے میں اتنی بڑی تعداد میں احادیث اور آیات ہے، وہ بیٹی در بدر جائے، معمولی بات نہیں ہے. تو یہ اقدام کیا، جب مہاجرین و انصار کی ازواج آئی آپ کے عیادت کے لیے، فرمایا فقد النبی ظلم الوصی، پیغمبر دنیا سے گئے، وصی پیغمبر پر ظلم ہوا. دیکھ رہے ہیں، اپنی بیماری میں بھی امامت پیش کرتی ہے. نہ صرف وہ بلکہ تاریخ میں ہمیشہ رہنے کا واقعہ، جب علی پر دباؤ ڈالا گیا کہ ہم جناب سیدہ کی عیادت کرنا چاہتے ہیں، جناب سیدہ نے اجازت نہیں دی. پھر دوبارہ تو مولا نے جناب سیدہ کی خدمت میں درخواست کی کہ بے بار دیگر سفارش کی کہ آپ اجازت دیں، تو آپ نے فرمایا میں آپ کی زوجہ ہوں، یہ گھر آپ کا ہے، میں آپ کی زوجہ ہوں، آپ کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گی. وہ آ گئے، آپ نے اسی حدیث کی یاد دلایا کہ پیغمبر نے کیا فرمایا تھا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. انہوں نے اعتراف کیا تو آپ نے ان کی طرف رخ بھی نہیں کیا، جب وہ آئے تو آپ دوسری طرف آپ نے رخ فرمایا اور فرمایا خدا تو گواہ رہنا، میں ان سے ناراض ہو کر جا رہی ہوں. دیکھیے، اپنے بیماری کو بھی امامت کے حق میں استعمال کیا، اور پھر وصیت کی کہ میرے جنازہ پر وہ لوگ نہ آئے. اپنی تدفین و تجہیز کو بھی امامت کے حق میں آپ نے استعمال کیا. یعنی اصل هدف امامت. اسی لیے فدک، کیونکہ اصل هدف امامت تھا. ابن ابی الحدید آپ جانتے ہیں، یہ عالم اسلام سے تعلق رکھتا ہے، یہ اپنے استاد سے، ظاہر استاد کا بھی اثر تھا، استاد بھی شیعہ تھا، مختلف اساتذہ تھے، ان میں سے ایک شیعہ تھا. اب اس سے پوچھا تھا، ابھی مجھے صحیح یاد نہیں، اپنے ایک استاد سے پوچھا کہ کیا فرق پڑتا تھا اگر خلیفہ فدک فاطمہ کو دے دیتا. تو اس نے کہا اگر آج فدک دیتے تو کل امامت مانگنے کے لیے آتی. ایک دفعہ شکست کے بعد دوسری شکست آسان تر ہو جاتی ہے نا، نفسیاتی طور پر. یعنی ان کے غلط ہونا اور شکست مان لینا ثابت ہو جائے، عوام الناس کے لیے ہی چیز اہم بات ہوتی ہے. آپ خود دیکھیں، مولا امیر المومنین نے بعد میں، عام طور پر عالم اسلام والا کہتے ہیں علی نے کیوں واپس نہیں لایا، خود مولا نہج بلاغہ میں فرماتے ہیں بلا کانت فی ایدینا فدک مما اضلته السماء. آپ فرماتے ہیں عثمان ابن حنیف کو جو خط لکھا، اس میں ہاں ہمارے ہاتھ میں فدک تھا، جن چیزوں پر آسمان نے سایہ ڈالا تھا ان میں سے صرف فدک ہمارے پاس. فشحد علیہا نفوس قوم وسخط عنہا آخرون، ایک گروہ نے کنجوسی کی، اس کو چھین لیا، اور دوسرے گروہ نے سخاوت کا مظاہرہ کیا، جانے دیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ مالی وہ فدق، میں کیا کروں فدق کے ساتھ، کل مرنے والا ہوں، کل مرنے والا ہوں، قبر میں جاؤں گا، خدا کے سامنے پیش آؤں گا. اب فدق کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ فدق اس وقت فدق کے ذریعے امامت ثابت کرنا تھا، فدق کے ذریعے ظالم کے ظلم کو ثابت کرنا تھا، فدق کے ذریعے حق و باطل کو جدا کرنا تھا. لیکن آج جب اقتدار علی کے پاس ہے، فدق لیتے بھی کہتے بھائی اپنی طاقت کی وجہ سے حکومت ہاتھ میں تھا اس لیے لے لیا، حق و باطل تمیز کرنے کا پہلو اس میں نہیں، صرف مالی. یعنی فدق اگر اس وقت آپ واپس لیتے تو صرف اس کی حیثیت مالی حیثیت تھی، حق و باطل جدا کرنے کی حیثیت اب نہیں تھی. سب یہی کہتے ہیں، واضح ہے حکومت علی کے پاس ہے اس لیے واپس لیا. اب دیکھیں فدق کے حوالے سے دو طرح کی گفتگو، ایک کہ جناب سیدہ نے فرمایا کہ پیغمبر خدا نے مجھے عطیہ کے طور پر فدق دیا ہے. لفظ ارث استعمال کرتے ہیں، وہ عربی زبان میں باپ سے اولاد کو، رشتہ دار سے رشتہ دار تک جو پہنچتا ہے اس کو ارث کہہ سکتے ہیں، چاہے حیات میں ہو چاہے بعد از حیات ہو. اگر جو فقہ میں بعد از حیات کو کہتے ہیں، لیکن عربی ادب میں ایک نسل سے دوسری نسل تک جو مال پہنچتا ہے اس کو ارث. مثلا ابھی ہمارے عرف میں بھی ایک بچہ ہے، اب باپ تیز ہے، ذہین ہے، ہوشیار ہے، بچے بھی تیز ذہین ہوشیار ہے، ہم باپ بھی زندہ ہے بچے بھی زندہ ہے، کہتے ہیں اس کو اپنے باپ سے ورثے میں ملا ہے یہ ذہانت. یہ ابھی بھی دوسری زبانوں میں بھی یہ استعمال ہے. تو جناب سیدہ نے دونوں حوالے سے پہلا یہی فرمایا کہ پیغمبر نے مجھے دیا تھا. واضح مسئلہ ہے کہ جناب سیدہ کی طرف سے کام کرنے والے وہاں تھے، خلیفہ کے آدمی آ کر ان کو نکال دیا، تو پیغمبر نے جناب سیدہ کو دیا تھا. اور جب شاہد مانگا ام ایمن، وہ عورت ہے، خود نے خلیفہ سے اعتراف لیا، خلیفہ تم نے سنا ہے نہیں سنا ہے پیغمبر سے کہ فرمائے ام ایمن جنتی ہے؟ کہا میں نے سنا ہے. تو پھر ام ایمن نے گواہی دیا کہ پیغمبر نے یہ باغ جناب سیدہ کو دیا ہے. پھر مولا امیر المومنین نے گواہی دی، تو اس نے کہا علی کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. عجیب حالت، مباہلے میں کیا ہے؟ فنج اللعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. دوسری آیات روایات کا آپ انکار کر سکتے ہیں، لیکن مباہلے میں انکار کی گنجائش نہیں. میدان میں گئے ہیں نا، پریکٹیکل چیزیں، میدان میں گئے، سب نے دیکھا مردوم صرف علی ہے، خدا کے لعنت قرار دیتے کاذبین پر. اسلام کی صداقت کی، صداقت کے لیے دعا کرنے کی صلاحیت پیغمبر اور علی اور حسن اور حسین اور جناب سیدہ کے پاس تھی. اس ہستی کے بارے میں کہتا ہے علی اپنی زوجہ کے بارے میں مفاد میں گواہی دے گا، یہ گواہی قابل قبول نہیں ہے. خود مولا نے خلیفہ سے پوچھا کہ اگر کوئی گواہی گواہی دے کہ جناب سیدہ نے نعوذ باللہ چوری کی، تم کیا کرو گے؟ کہا ہاتھ کاٹ دوں گا. فرمایا آیت تطہیر کے ساتھ کیا کرو گا؟ آیت تطہیر میں خدا نے گواہی دی ہے کہ جناب سیدہ پاک و پاکیزہ ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہو گے؟ تو گواہ یہ ہے. حسن کا یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کا گواہی نہیں چلے گا. الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حسن و حسین امام ہے. پیغمبر نے فرمایا چاہے جس حالت میں ہو، قیام کے حالت میں ہو، قعود کا. بہرحال قبول نہیں کیا خلیفہ نے. مولا نے یہی فرمایا، اور یہ پوری دنیا میں اب تک اور قیامت تک یہ قاعدہ قانون ہے، یہ ضابطہ برقرار ہے کہ اگر کسی کے پاس مال، کوئی کسی مکان میں رہ رہا ہے، اوپر باہر سے ایک آدمی آئے کہا یہ مکان میرا ہے، تو گواہ لانا، دلیل لانا کس کی ذمہ داری ہے؟ جو باہر سے آ کر دعویٰ کرے، ایک آدمی گاڑی میں ہے، دوسرا آ کر کہتے یہ میرا ہے، یا آپ کی جیب میں پیسہ ہے، میں آ کر کہوں یہ میرا ہے، تو جو دعویٰ کرتا ہے اس کی ذمہ داری ہے گواہ لانا، دلیل لانا. اور جس کے پاس مال ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے. پوری دنیا میں، پوری تاریخ میں ایسا ہے. جس کے پاس کوئی مال ہوتا ہے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی دلیل لانا، بلکہ جو دعویٰ کرتے یہ مال میرا ہے، آپ کے جیب میں پیسے ہیں میں دعویٰ کر رہا ہوں یہ مال میرا ہے، تو مجھے چاہیے دلیل لاؤں کہ یہ پیسہ میرا تھا، اس نے مثلا چوری کی ہے. مولانا نے یہی سوال کیا تو اس نے کہا ہاں میں اسی کے مطابق کر، جس کے پاس مال ہے اس سے شاہد نہیں مانگوں گا. تو فرمایا فدق کس کے پاس تھا؟ جناب سیدے کے پاس تھا، اور تم نے اسے چھین لیا ہے، بس وہاں پر تمہیں شاہد لانا ہے، جناب سیدہ کو شاہد لانے کی ضرورت نہیں ہے. اب وراثت کے حوالے سے کہا کہ جناب سیدہ پیغمبر کے وارث بھی نہیں بن سکتی ہے. جناب سیدہ اس خطبے میں فرماتی ہے ایک مسلمان کا بیٹا کافر ہو جائے تو وہ بیٹا وارث نہیں بن سکتا، کیا میرے دین الگ، میرے والد کے دین الگ ہے کہ میں اپنے والد کی وارث نہیں بن سکوں؟ تو کہا نہیں، پیغمبر فرمایا ان معاشر الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء ارث میں کچھ نہیں چھوڑتے. ما ترک نہ ہو صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. فدق پیغمبر کا ترکہ ہے، صدقہ ہے، وارث کو کچھ نہیں ملتا. تعجب کی بات یہ ہے، ایک یہ ہے کہ اگر فدق صدقہ ہے تو پھر آپ نے بعد میں البتہ مروان کو کیوں دیا؟ یہ صدقہ مروان کو دیا، پیغمبر کی بیٹی کو نہیں دیا. ما ترکنا ہو صدقہ، صدقہ اگر ہے تو مروان تو بڑا دولت مند تھا، کیوں دیا اس کو؟ اور جناب سیدہ نے وہی پہ قرآن کی آیت لائی، کوئی حدیث قرآن کے ساتھ ٹکرائے تو حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ حدیث امام پیغمبر کی یا امام کی ہو ہی نہیں سکتی ہے، قرآن معیار ہے. وورث سلیمان داؤد، کئی آیات آپ نے لایا کہ انبیاء ایک دوسرے سے ارث لیتے ہیں، تم کیسے کہتے ہو کہ انبیاء کا ارث اس کے وارث کو نہیں ملتا ہے؟ یہ قرآن، یہ حدیث جو تم نے لائی قرآن کے خلاف، اور اس حدیث کے لیے کوئی دوسرا گواہ بھی نہیں تھا، حتی اس کی بیٹی نے بھی گواہی نہیں دی. اس کی بیٹی نے، آپ جانتے ہیں سینکڑوں کے تعداد میں، ہزاروں کے تعداد میں احادیث بیان کی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے بھی گواہی نہیں دی. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیغمبر کے مال وارثین کو نہیں ملتا ہے، ورثہ کو نہیں ملتا ہے، تو پیغمبر کو حضرت ام سلمہ نے یہی فرمایا، اور اس کی وجہ سے ام سلمہ کا ایک سال تنخواہ بند ہو گیا، زوجہ پیغمبر کی تنخواہ ایک سال بند ہو گیا. جناب ام سلمہ نے فرمایا اگر پیغمبر نے یہی بتایا ہوتا، سب سے پہلے کس کو بتانا چاہیے؟ وارثین کو بتانا چاہیے، جناب سیدہ کو، ازواج کو بتانا چاہیے. پیغمبر کے وارث کون تھے؟ جناب سیدہ اور ازواج، ان میں سے کسی کو نہیں بتایا ہے. ان کو کہنا چاہیے بیٹی یا اپنے ازواج سے فرماتے کہ میں جب دنیا سے جاؤں گا میرا مال وارث کو نہیں مل سکتا، آپ اس پر جھگڑا مت کریں. ان کو نہ بتائے، خلیفہ کو کیوں بتائے؟ خلیفہ تو معین بھی نہیں تھا، خود آپ خود مان رہے پیغمبر نے کسی کی نشاندہی نہیں کی ہے. آپ خود مانتے ہیں پیغمبر نے کسی کی نشاندہی نہیں کی. غدیر میں جو نشاندہی اس کی بھی تاویلیں کرنے میں لگے ہوئے ابھی تک. تو کس بنا، یعنی یہ معقول چیز ہے، پیغمبر فرماتے میرا مال ارث میں نہیں مل سکتا ہے وارثین کو، اور پھر خود وارثین کو نہ بتائے. اور اس کے بعد ازواج پیغمبر جناب ام المؤمنین عائشہ کے، آپ جانتے ہیں کہ خلیفہ اول وہاں دفن ہوا، خلیفہ دوم نے پیغام بھیجا کہ میں بھی وہی پہ دفن ہونا چاہتا ہوں، آپ اجازت دے. جب زخمی ہو گئے اور تین دن کے بعد ان کو دنیا سے جانا تھا، تو ام المؤمنین عائشہ کے یہ مکان کیسا بنتا ہے اگر ارث میں نہیں ملیا ہے؟ اگر ارث نہیں ملتا ہے تو یہ مکان عائشہ کو کس وجہ سے ملا ہے؟ پھر آپ ان سے کیوں اجازت لیتے ہیں؟ پھر یہ بھی بیت المال کا مال ہوا نا، مسلمین کا مال ہوا، عائشہ کا نہیں ہوا. اگر پیغمبر کے جائیداد ارث میں نہیں ملتا ہے تو ازواج کو ان کے مکانات بھی نہیں ملنا چاہیے. ام المؤمنین عائشہ کو اگر نہیں ملا ہے تو آپ اس سے اجازت کیوں لیتے ہیں دفن کے لیے؟ ہاں یہاں پر وہ بہانہ کرتے ہیں عالم اسلام والے کہتے قرآن کے ذریعے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مکان ان کو ملا تھا. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وقرن فی بیوتکن، ازواج پیغمبر سے فرماتا اپنے گھروں میں رہا کرو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے کے عورتوں کی طرح ادھر ادھر نہ نکلو. اسی لیے خلیفہ دوم ازواج پیغمبر کو حج اور عمرے کے لیے جانے سے بھی روکتا تھا، اور جب زیادہ دباؤ پڑا تو عبداللہ بن عباس کی قیادت میں غالباً 300 کے قریب صحابی کے لشکر کے ذریعے ازواج پیغمبر کو اسی خلیفہ کے آخری عمر کے آخری سال میں حج کے لیے بھیجا. وجہ یہی آیت تھی. اسی لیے مومن یہی اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے گھر سے نہ نکلو، تو آپ بصرہ گئی جنگ کرنے کے لیے، یہ قرآن کے خلاف ورزی ہے. تو عرض یہ ہے کہ اس آیت میں یہ لوگ بیوتکم بیوتکن، تمہارے گھروں سے، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہا کا قر قرار سے ہے، یعنی برقرار ہونا، ایک جگہ پر ٹھہرنا رہنا، اپنے گھروں میں رہو باہر نہ نکلو. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ گھر کن کی تھی؟ ازواج کی تھی. لیکن یہ بالکل ایسا آدمی کی بات ہے جو اس زمین پر زندگی نہیں کرتا ہے. پوری دنیا میں مکان شوہر کا ہوتا ہے، بیوی کیا کہتی ہے؟ ہمارا گھر. پوری دنیا میں آپ دیکھیں مکان شوہر کا ہے، بیوی کیا کہتی ہے؟ ہمارا گھر. ایسا کہتے نہیں کہتے. بچے، مکان باپ کا ہے، بچے کہتے ہیں ہمارا گھر. یہ ہمارا گھر کہنا، تمہارا گھر کہنا بیوی بچوں کے حوالے سے، یہ بالکل عام ہے، یہ ان کی ملکیت کی علامت نہیں ہے. بس قرآن میں بیوتکن کا معنی یہ نہیں کہ ام المؤمنین اس مکان کے مالک تھی. کوئی تاریخ اسلام میں کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا ہے جس میں یہ ثابت ہو کہ پیغمبر نے یہ مکان ان کے ملکیت میں دی ہو. آیت یہی عرفی استعمال ہے، یعنی قرآن کے آیات سے جب معنی لیتے وہی معنی لیتے ہیں جو عرف والے سمجھتے ہیں، یہ مسلم ہے، اسی طرح سے معنی لینا چاہیے، دوسری طرف سے معنی لینے کا حق نہیں ہے، تفسیر بالرائے ہو جائے گی. تو بس یہ مکان کے نہیں تھے، پھر کس طرح سے ملا یہ مکانات ملے؟ بلکہ پیغمبر خدا کی تلوار، کپڑے وغیرہ جو تھا، زرہ وغیرہ، کیا نام ہے، ارث کے طور پر، ترقے کے طور پر مولا امیر المومنین کو لا کر دیا گیا، البتہ مولا کے نہیں بلکہ جناب سیدے کے ہونے کے حوالے سے. تو کیوں وہ ارث میں ملا؟ کیونکہ ان کی قیمت کم ہے اس لیے ارث ملتا ہے. آپ کہتے ہیں نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء کے گروہ ارث میں کچھ چیز نہیں چھوڑتے ہیں، وارثین کچھ نہیں ملتا، تو پھر تلوار، زرہ، کپڑا وغیرہ، بلکہ کچھ اور زمینیں تھیں. ایک یہودی عالم پیغمبر کا بڑا عاشق تھا، مسلمان ہو گیا غالباً، عبداللہ السلام تھا، ابھی نام میرے ذہن میں نہیں، اپنی بڑی زمینیں تھی، پیغمبر کو ہدیہ دیا تھا، تو وہ زمینیں بھی جناب سیدہ کو دی انہوں نے، لیکن فدق نہیں دی، بہت بڑی زمین تھی نا، یہ فدق امامت کے لیے کرامت ہے، خمس بن کیا، آل پیغمبر سے خمس بن کیا، مسلمہ ہے. قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. ذي القربى کون ہے اور؟ یعنی وہ چیز جو اہل بیت مالی لحاظ سے، جب جناب ساتویں امام کی واقعہ ہے کہ مشہور واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں، ہارون مدینہ پہنچا، سارے مدینہ والے ملنے کے لیے آتے تھے، تو مامون سے کسی نے پوچھا تم کیسے شیعہ بن گئے ہو؟ البتہ ہم جیسے اعتقادی شیعہ نہیں تھا، سیاسی شیعہ. سیاسی شیعہ نے مطلب کیا؟ یعنی خلافت کو حق علی و آل علی سمجھتا تھا. وہ بھی یقینی مسئلہ نہیں ہے، غالباً مامون ایسی باتیں کرتا تھا. بالغ اس سے کسی نے پوچھا تم کیسے شیعہ بن گئے ہو؟ کہا کہ میں واقعہ بتایا کہ جب ہم گئے تھے مدینہ تو سب ملنے کے لیے، میرے والد سب کو اچھا خاصا پیسہ دیتا تھا، جب امام آئے میں نہیں جانتا تھا، مجھ سے اور میرے بھائی سے کہا جاؤ استقبال کے لیے، استقبال کر گئے، ان کو عزت سے لایا، پھر میرے والد نے اپنے پاس بٹھایا، کسی کو اپنے پاس نہیں بٹھاتے تھے، اس وقت کا رسم رسومات یہ ہوتا تھا، یعنی بہت مقام دینے کی علامت تھی جب اپنے پاس بٹھاتا ہے اور پھر کہتا تھا فدا میری جان فدا ہو آپ پر، میرے والدین آپ پر فدا. یہ خلیفہ کسی کے لیے ایسی بات نہیں کرتا تھا. میں بہت حیران ہو گیا کہ ایک ایسا آدمی ہے جس کی اتنی عزت ہے. جب وہ جانے لگے تو میرے والد نے تھوڑا سا پیسہ دیا، مختصر پیسہ ان کو ہدیہ، اور پھر مجھ سے اور بھائی سے کہا جاؤ ان کو گھوڑے پر سوار کرا کے آ جاؤ. ہم گئے عزت و احترام کے ساتھ ان کو واپس کیا. پھر آ کے میں نے والد سے پوچھا رات کو یہ کون تھا آپ نے اس کی اتنی عزت کی، کہا کہ یہ اس وقت خلافت مسلمین کا سب سے زیادہ لائق اور شائستہ ہستی ہے. کہا پھر آپ دے دیتے خلافت ان کو؟ کہا بیٹا اس خلافت میں تو میرے ساتھ جھگڑا کرے گا، تیرے سر کو تن سے جدا کروں گا، خلافت ایک الگ چیز ہے. تو پھر میں نے پوچھا پھر پیسہ سب سے کم کیوں دیا؟ کہا کہ ان کو غریب رکھنا ہے، اگر ان کے پاس پیسہ آ جائے تو لوگ آئیں گے ان کے ساتھ، اگر ان کے پاس پیسہ ہو. ابھی امریکہ سعودی عرب کے ساتھ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ اس پیسے کی وجہ سے نا، ورنہ بائیں دائیں کے بھی تمیز نہیں کر سکتے سعودی عرب والے یا خلیج کے ممالک کی، لیکن پیسہ ہے. تو اس نے کہا ان کو غریب رکھنا ہے تاکہ کوئی ان کے پاس نہ جائے. یہی منطق تھا فدق چھیننے کا. اور اسی لیے اور فدق کے مطالبے کے بھی یہی منطق تھا. آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جناب سیدہ ٹھیک ہے فدق کے مطالبے کیا، لیکن فدق کے مطالبے کرتے ہوئے پورا اسلام پیش کیا. نہ صرف پورا اسلام پیش کیا، عمل کو بھی پیش کیا. تم عمل سے دور ہو چکے ہو. ساتویں امام جب ہارون نے کہا کہ میں خلاف یہ آپ کو فدق واپس کرنا چاہتا ہوں، آپ بتا دیجئے فدق کی سرحد کیا ہے، تو اس وقت پورا عالم اسلام کے سرحد بیان کیا امام نے. تو اس نے کہا پھر میرے لیے کیا رہے گا؟ فرمایا دینا چاہتے ہو تو یہی، یعنی اصل میں فدق امامت کے لیے تھا، اور جو اصل میں غصب ہوا امامت غصب ہو گئی. امامت غصب نہ ہوتی تو فدق بھی غصب نہ ہوتا. اصل فدق کا مقصد امامت، فدق دینے کا مقصد امامت، فدق کو چھیننے کا مقصد بھی امامت، فدق کے مطالبہ کا مقصد بھی امامت، ورنہ آل محمد کی یہ حالت ہے. اب جناب سیدہ سے خلیفہ نے ہی پوچھا آپ فدق لے کر کیا کرو گی؟ تو آپ نے فرمایا خدا کے راہ میں دیتی ہوں، پہلے بھی یہی کرتی تھی پیغمبر کے زمانے میں. تو اس نے کہا میں یہی کام کر رہا ہوں. لیکن آپ خود سمجھتے ہیں پیسے دینے والا بہت مؤثر ہوتا ہے، شیطان سے پیسہ لینے والے شیطان بن جاتے ہیں، مومن سے پیسہ لینے والے کیا ہوتے ہیں؟ مومن بن جاتے ہیں. دینے والا بہت فرق ہوتا ہے، غریب کیوں نہ ہو. الانسان عبید الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. جناب سیدے جب کسی کو پیسہ دیں گے وہ سیدے کے نقش قدم پر چلیں گے، ہدایت پائیں گے، خدا کے دروازے پر آئیں گے، صراط مستقیم پر چلیں گے، امامت کے راستے پر آئیں گے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں پر آپ خود دیکھیے ارث کے لحاظ سے دعویٰ خلاف قرآن. پھر دیکھیے بعد میں آپ دنیا میں ہر جگہ کسی ملک میں کسی نے خدمات انجام دی اس کو زمینیں دیتے ہیں، اس کے اولاد کو دیتے ہیں. ہمارے پاکستان میں بھی آپ دیکھتے ہیں فوجوں کو ہر شہر میں ہر علاقے میں کوئی زمین الاٹ کر کے دیتا ہے، جتنا بڑا اس کا نام ہو عہدہ ہو اتنا زیادہ دیتے ہیں، یہ پوری تاریخ میں ہے. تو پیغمبر کی بیٹی کو یہ دے دیتے کیا حرج تھا؟ حرج کرو، حق نہیں ہے، لیکن پیغمبر کی بیٹی ہے نا، نبی اسلام کی بیٹی ہے. فرض کی بات کر رہا ہوں، مروان کو جس کے باپ کو اور اس کو پیغمبر نے شہر بدر کیا ہے، اس کے باپ پیغمبر کا مذاق اڑاتا تھا، درخواست کے باوجود پیغمبر نے نہیں مانا واپس لانا خلیفہ سوم کی سفارش. خلیفہ اول کے زمانے میں، دوم کے زمانے میں بھی خلیفہ سوم نے سفارش کی، انہوں نے کہا ہم جرأت نہیں کرتے ہیں، جس کو پیغمبر نے شہر بدر کیا اس کو ہم واپس لائے. پھر خلیفہ سوم جب اقتدار پر آیا واپس کیا اور بڑے احسانات کیے اور شمال افریقہ کا بڑا سرمایہ ان کو دے دیا. تو یہ حالات ہے. تو فدق ایک واضح مسئلہ ہے. چلو کیا نام ہے، پیغمبر نے جو عطیہ کیے اس حوالے سے، وراثت کے حوالے سے، احسان کے حوالے سے. تو اسی لیے ایک کتاب کا نام ہے کہ فدق ذوالفقار فاطمہ ہے. حق و باطل کو جدا کیا. کربلا میں عسکری کامیابی نہیں تھی لیکن مقصد کی کامیابی تھی. جناب سیدہ کے قیام مقصد کی کامیابی ہے. مخالفین کے پاس کوئی جواب نہیں ہے بتانے کے لیے, کوئی جواب نہیں ہے بتانے کے لیے. دیکھیں آپ سام دودھ میں چار ہیں نا, کہ اس طریقے سے فدق چھیننا اور نہ دینا پیغمبر کی اکلوٹی بیٹی کو, جب اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں گے باقی مسلمانوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں گے؟ تو جناب سیدہ نے فدق کا مطالبہ کیا. ٹھیک ہے یہ دنیاوی نعمت بھی ہے, آپ نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا, لیکن 99% آپ نے اس کو مطالبہ کیا امامت کے حوالے سے, اسلام کے حوالے سے. لیکن ہمیں اس سے پیغام لینا ہے, ٹھیک ہے اس کو زندہ رکھنا ہے. یہ عرض کے ذوالفقار ہے حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کے لیے. لیکن ہمیں بھی پیغام لینا ہے کہ کسی کا حق غصب نہیں کرنا ہے. ہمیں بھی پیغام لینا ہے حق کی مدد کے لیے. اگر آپ جتنی طاقتور ہو مالی لحاظ سے, علمی لحاظ سے اتنا ہی مؤثر ہے. ہمیں پیغام لینا ہے جنہوں نے جناب سیدہ کا حق غصب کیا وہ دنیا پرست لوگ تھے, مفاد پرست لوگ تھے. اگر اس وقت ایک طرف جناب سیدہ ہوتی ایک طرف دوسرے لوگ, ہم کس کے ساتھ ہوتے؟ اگر ہم ابھی اقدار پر مفادات کو ترجیح دینے والے ہیں, آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے والے ہیں, تو ہم جناب سیدہ کے گروہ میں نہ ہوتے. ان سب سے ایک درس بھی لینا, ان دنوں کو ہم مناتے ہیں, وہ ہستیاں محتاج نہیں ان دنوں کو منانے کی طرف, ہم محتاج ہیں, دین محتاج ہے. ان دنوں کے ذریعے تعلیم دین بھی عام کرتے ہیں اور قہرمانان دین کو بھی پیش کرتے ہیں, اسوہائے حسنہ کو بھی پیش کرتے ہیں اور اسوہائے سیئہ کو بھی پیش کرتے ہیں. لیکن دو مسئلے, ایک آپ سورہ حمد میں دیکھیں, سورہ حمد سے لے کر اہدنا صراط المستقیم تک عقائد, خدا سے دعا, پھر صراط الذین انعمت سے اسوہ پیش ہوتا ہے. صرف حقائق کافی نہیں ہیں, صرف عقائد کافی نہیں ہیں, اسوہ کی بھی ضرورت ہے. اہدنا صراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کو صراط جن پر تو نے نعمتیں پی دی, ان کو پہچاننے کی ضرورت. اسوے میں جو ہے نا کلی اصول بتانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے, آپ کے سامنے مجسم ہونا پڑے گا. اس اسوے کی یہ کردار تھی, یہ افکار, یہ کردار, یہ کارنامہ. غیر المغضوب میں منفی اسوں کو پیش کرتا ہے, غلط اسوں کو پیش کرتا ہے, اسوے سیاح کو پیش کرتا ہے, نہ گمراہوں کو اور نہ ان کو جن سے خدا غضبناک. تو ہماری ایک ہدف ہے, یہی ہے ان عزاداریوں سے, ان تذکروں سے, یعنی اسلام کو فکری طور پر بھی پیش کرنا, عملی طور پر بھی پیش کرنا, معصومین کے لباس میں اسلام کو پیش کرنا, معصومین کے ساتھ جو محبت ہے, اسلام جو معصومین کے کردار کا نام ہے, وہی محبت اسلام کے ساتھ ہو جائے جس کے لیے اتنی قربانی دی. ایک درود پڑھیں محمد آل محمد پر. یقیناً ہم سعادت مند ہیں کہ ہم صحیح ایڈریس پر آئے, ان ہستیوں کے دروازے تک آئے جن کی عظمت کے معترف قرآن ہے. دشمن بھی ہے, ناصبی بھی ہے, جو آج کل ناصبی وہ کھل کر اہل بیت کے خلاف نہیں بول سکتے. اتنی فضیلتیں عالم اسلام کے سارے فرقوں کی کتابوں میں ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ کھل کر دشمنی نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے بہانے کریں گے, تاویلیں کریں گے. جناب سیدہ نے عرض کیا حق کے لیے کتنی قربانی دی, کتنی قربانی دی. پیغمبر کے وفات کے بعد چند دن کے اندر آپ کے دروازے پر جمع ہو گئے. ایک ایسی ہستی جس کے باپ پیغمبر خدا ہے, مسلمان اس کے کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ یہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان دشمنی کرے تو بہت تکلیف ہوتی، دشمن سے دشمنی کی توقع ہوتی ہے، لیکن اپنوں سے دشمنی قابل برداشت نہیں ہے. میں ایک شاعر کا شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، عرب شاعر ہے، مل مسلمون بے امت لمحمد، مسلمان محمد کی امت نہیں ہے، کلا ولکنہم امت لعتیق، یہ عتیق کی امت، خلیفہ کا لقب ہے. دلیل لاتا ہے، جاءتہم الزہرا تطلب ارثا، زہرا اپنے ارث طلب کرنے آئی، فتقاعدوا عنها بكل طریق، تو مختلف بہانے سے زہرا کے ساتھ نہیں دیا، وتواثبوا لقتال آل محمد، چھلنگ لگاتے ہوئے دوڑتے ہوئے آل محمد کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے، لما دعتهم ابنة الصدیق، جب صدیق کی بیٹی نے ان کو بلایا آل محمد کی جنگ کے لیے تو سب آ گئے، جمل ہے نا، سب آ گئے، فقعودوا مع هذه، پیغمبر کی بیٹی کے ساتھ نہ دینا، وقیام مع هذه، فلان کی بیٹی کے ساتھ دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ یکفی کا ان تحقیق، یہ بتاتی ہے کہ آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ محمد کی امت نہیں ہے، عتیق کی امت. افسوس کچھ مسلمان اتنے عجیب و غریب ہے، علی کے قاتل ابن ملجم کے بارے میں کہتے ہیں بھائی اس نے اجتہاد کیا، اور مجتہد صحیح کام کرے تو 2 ثواب، غلطی کرے تو 1 ثواب، علی کے قاتل کو کہتے ہیں 1 ثواب ملے گا، لیکن خلیفہ کے قاتل جہنمی ہے. یہ آپ کیا تفسیر کریں گے اس کے؟ علی کے قاتل جب خلیج کے کوئی سیاست مدار آیا افغانستان میں بن لادن سے ملنے کے لیے امریکہ کے حملے سے پہلا، تو وہی شعر پڑھا جو ایک خارجی نے ابن ملجم کے مدح میں پڑھا تھا کہ تم جو کچھ کرتے ہو خدا کے لیے کرتے ہو. یہ دیکھو اعمال بتا رہے ہیں نا کیسے ہیں، لیکن خدا نے ہمیں یہ سعادت دی ہے. ہمارے ائمہ اطہار معصومین ایسی ہستیاں ہیں کہ دشمن بھی مجبوراً ان کی عظمت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے، لیکن مظلوم تھے. ہم جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں آل محمد کی مصیبت کی یاد کر کے اپنی مصیبت کو ہلکا سمجھتے ہیں. جناب سیدہ کے دروازے پر آگ پہنچ گئی، خود عالم اسلام والے مانتے ہیں دروازے پر آئے، آگ لگانے کی دھمکی دی، اور بعض ان کی کتابوں میں ہے کہ آگ لگا بھی دی، بعض دوسری روایات میں ہوں ان کی کہ جیسے ہی دروازے پر مالا دروازے کے درمیان سے جناب سیدے کی آواز آئی. ابھی 10 دن مکمل نہیں ہوئے ہیں، پیغمبر دنیا سے گئے ہیں، در و دیوار کے درمیان جناب سیدہ زخمی ہو جائے اور وہ محسن شہید ہو جائے جس کا نام پیغمبر نے پہلے سے رکھا تھا، محسن کا نام دیا تھا، وہ محسن شہید ہو جائے. علی نے آنے والے کو گریبان سے پکڑا، زمین پر مارا، فرمایا پیغمبر کی وصیت نہ ہوتی، اسلام کو بچانے کے لیے صبر کرنا ہے، اندرونی خانہ جنگی نہیں کرنا ہے، ورنہ میں تجھے دکھاتا کہ میری طاقت کیا ہے، میری شجاعت کیا ہے. دشمن کی سمجھ میں آیا، علی کے گردن میں رسی ڈال کر لے جانے لگے. یہودی نے دیکھا، کہا کہ یہ وہی علی ہے جس نے خیبر کے دروازے کو کھڑا ہے. کسی نے کہا وہی علی ہے، تو کلمہ پڑھنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ دین حق ہے، ورنہ ایسا بہادر اس طرح سے گردن میں رسی کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے. الا لعنة الله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدائے تیری عظمت کا واسطہ، خدائے تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ودود ہے، تو قاضی الحاجات ہے، تو مجیب الدعوات ہے. خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ، جن کو تو نے ہی واسطہ بنایا ہے، جن کے دامن سے متمسک ہونے کا تو نے حکم دیا ہے، خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، راہ اہل بیت پر، راہ حق پر ثابت قدم رہنے کی اور امام زمانے کے لشکر میں شامل ہونے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ خدایا دنیا میں محمد آل محمد کی سیرت پر عمل، آخرت میں محمد آل محمد کے ساتھ محشور ہونے کی توفیق عطا فرما۔ غم محمد آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما۔ خدایا ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ہمارے اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما۔ خدایا ہمارے مجاہدین کو اہل باطل پر کامیابی عطا فرما۔ خدایا ہمارے ملک کو روز بے روز ترقی عطا فرما۔ خدا اس خداداد ملک میں دشمن، ناصبی، تکفیری دشمن وطن جو رہتے ہیں، اگر وہ ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما۔ خدایا ہماری مساجد، امام بارگاہیں، دینی مراکز، علماء کرام، مراجع اعظم، رہبر معظم کی تائید اور مدد فرما۔ خدایا عراق میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو اہل بیت کے مرضی کے مطابق اسلامی حکومت بنانے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہماری تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اور آخر میں سورہ فاتحہ سیدہ وسیم زہرا بنت سید مختار احمد، سید عرفان حسین ابن سید قربان علی، سید امیر حسین ابن سید کاظم حسین اور آپ تمام حاضرین کے مرحومین اور شہداء ملت کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم، اياك نعبد واياك نستعين، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللہ